الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هي سورة الليل، نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت پچھلی سورت سے بہت کچھ مناسبت رکھتی ہے. پچھلی سورت تھی سورة الشمس، یہ سورت ہے سورة الليل. اور گزشتہ سورت میں اس بات کا تذکرہ آ چکا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تقابل بیان کیا گیا تھا کہ ایک طرف سورج ہے اور اس کی روشنی ہے، اس کی دھوپ ہے، اور اس کے مقابلے میں والقمر اذا تلاها چاند ہے. بہرحال پچھلی سورت کی ابتدا شمس اور سورج کے تذکرے سے ہوئی تھی، اس سورت کی ابتدا لیل رات کے تذکرے سے ہو رہی ہے. رات کیا ہے؟ آگے اس سورت کے مضمون کو سمجھنے سے پہلے اور آیات پہ جانے سے پہلے اس کا جو واقعہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے، کئی روایتوں میں جس کا تذکرہ ملتا ہے اور مفسرین نے جس کو بعضوں نے تفصیل سے بعضوں نے اختصار سے بیان کیا ہے، جسے اس سورت کا شان نزول کہا جا سکتا ہے، وہ سمجھ لینا چاہیے تاکہ سورت کو پھر آگے سمجھنے میں، ان کی آیات سمجھنے میں اور مضامین سمجھنے میں سہولت رہے گی. واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں، ظاہر ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے اور مکہ مکرمہ کے تقریباً شروع دور کی ہوگی بظاہر، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے. تو مکہ مکرمہ کا کچھ شروع کا دور ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کمزوری کی حالت اور غربت کی حالت میں ہیں، ہر طرف سے ان پر ظلم بھی کیے جا رہے ہیں، مشکلات ہیں، احکام اسلام پر کھل کر عمل کرنا مشکل ہے، یہ مشکل حالات پیش آ رہے ہیں. ان حالات میں دو بڑے مالداروں کا واقعہ، اگرچہ تعین تو نہیں کریں گے ہم متعین طور پر انہی دو کو مراد لیں، لیکن چونکہ بہت سے مفسرین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور روایات میں ذکر ہے تو اس لیے واقعے کے لحاظ سے وہ میں بتا دیتا ہوں. لیکن ایک عام اصول ہے کہ جب کسی آیت کا، کسی سورت کا اگر کوئی شان نزول ہوتا ہے، کسی واقعے کے سلسلے میں اگر کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے وہ واقعہ ہمیں اس سورت کو، اس آیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سورت یا آیت کو اسی واقعے کے ساتھ مخصوص مان لیں. مفسرین کا ایک عام اصول ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اعتبار عام الفاظ کا ہوا کرتا ہے، خاص شان نزول کا، خاص واقعے کا نہیں ہوا کرتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی خاص واقعے کے سلسلے میں، کسی کوئی خاص واقعہ پیش آیا، اس سلسلے میں کوئی آیت نازل ہوئی تو ہم کہیں گے اچھا بس یہ تو ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے، یہ فلانے فلانے لوگوں کا تذکرہ ہے، ہم لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسی بات نہیں. اسی وجہ سے قرآن کریم میں نام عام طور سے بیان نہیں کیے جاتے، واقعہ کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے واقعات کثرت سے اور پیش آتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن کریم میں جہاں خاص واقعے کو بیان بھی قید کر دیا جاتا ہے، نام بھی لے لیا جاتا ہے، اس میں بھی عموم مراد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے قوم ثمود کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس کا مطلب ہی نہیں کہ بس ہوا تھا، کہانی اس کو سمجھ کر ختم کر لیا جائے، بلکہ جب ان کے ساتھ ہوا تھا تو ان اسباب پہ غور کرو کہ ان پر عذاب آیا تو کیوں آیا، اور ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. بہرحال تو اس کا جو واقعہ یہاں بیان کیا ہے مفسرین نے وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو سردار سمجھے جاتے تھے، بڑے تھے، رئیس تھے، ان میں خاص طور پر دو مالدار ایک دوسرے کے مقابل تھے، ایک اتقا اور ایک اشقا. اتقا کیوں کہا، اشقا کیوں کہا، آگے صورت میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آ جائے گا. یعنی ایک وہ شخص تھا جس میں کمال صفات، اچھی صفات جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو، جو صفات پسند ہیں، وہ صفات کامل درجے میں، اکمل درجے میں موجود تھیں. اتقا ہو گیا، ایک تو ہوتا ہے عام متقی ہے، ایک عام متقی سے بڑھ کر الاتقا سب سے بڑھ کر، اور ایک ہوتا ہے عام شقی ہے، بدبخت، اور ایک ہوتا ہے سب سے نچلے درجے کا یعنی اشقا. تو جس شخص میں صفات حمیدہ، اچھی صفات، اچھی عادات، اچھے اخلاق کامل اور اکمل درجے میں موجود ہوں تو وہ اتقا ہوگا، اور جس شخص میں بری صفات، یعنی اچھی صفات تو نہ ہوں اور بری صفات انتہائی، اس کی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اشقا ہے. اب وہ کون سی صفات ہیں، کیا ہیں، ان کا کچھ تذکرہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا اسی صورت میں. تو بہرحال یہ دو شخص مکہ مکرمہ میں تھے، ایک تقوی کے اعلی مقام پر پہنچنے والے شخص، صداقت کے اور صدیقیت کے مقام اعلی حاصل کرنے والے شخص، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صبح بکرتن، صبح کے ابتدائی جو وقت ہوتا ہے اس کو بکرا کہا جاتا ہے، موسم کا نیا پھل ہوتا ہے اس کو باکورا. تو بہرحال یہ کسی ابتدائی حصے کے لیے لفظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، چونکہ ہر خیر میں وہ آگے تھے، ہر خیر میں مقدم تھے، ان کے لیے گویا ابو بکر ہی کی کنیت منتخب فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد، رحلت فرمانے کے بعد بھی، یعنی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی، سب سے پہلے شخص یہاں بھی اولیت اگر حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینے کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تھی. خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو ہم کہاں شمار کر سکتے ہیں، یہاں پر تو ظاہر ہے اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن بہرحال یہ صورت خاص طور پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صورت خاص طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہی ہے، نام لیے بغیر. اور اس صورت میں وہ طریقہ بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے انسان صدیقیت والے مقام، ایک تو نیکی اور جنت کے مقام تک پہنچے، اور اس میں جتنا ترقی کرے گا اتنا آگے ترقی کرتے کرتے صدیقیت والے مقام تک پہنچ سکتا ہے. اسی وجہ سے امام رازی رحمت اللہ علی نے اس صورت، سورۃ اللیل کو سورۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیا، ان کی صورت ہے. اور آگے والی صورت سورۃ الضحیٰ جو ہے، اور سورۃ المشرہ اس کا تکملہ ہے، وہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سورۃ اللیل جو ہے وہ سورۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، گویا ان کا تذکرہ ہے، صدیقیت کا تذکرہ ہے اور مقام بلند حاصل کرنے کا ان کا تذکرہ ہے. کوئی شخص اگر نیک اور بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہے، نیکی میں آگے بڑھنا چاہے، صدیقیت والا درجہ حاصل کرنا چاہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں اس کا کچھ تذکرہ ملے گا. اور اہم بات اور اصل بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض خوبیوں کا تذکرہ اور ان کے بعض فضائل کا تذکرہ اس صورت میں ملے گا. یہ ہے سورت ابو بکر، سورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے والی سورت والضحیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. کچھ آگے جب آیاتیں آئیں گی تو وہاں پر مزید اس کی انشاءاللہ وضاحت بھی مل جائے گی. تو ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اتقا، اور ایک طرف امیہ بن خلف جو بدر میں مارا گیا تھا وہ تھا. دونوں مکہ مکرمہ کے رئیس اور دونوں مکہ مکرمہ کے مالدار شمار ہوتے تھے، دونوں صاحب منصب سمجھے جاتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک منصب تھا، ایک مقام تھا، اور مالدار بھی تھے. امیہ بن خلف اس کا بھی منصب تھا اور بڑا بڑا مالدار بھی تھا. روایات میں آتا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیہ بن خلف کے 10 غلام تھے. ویسے تو کئی غلام تھے لیکن خاص 10 غلام ایسے تھے جو مختلف کاروبار، تجارت وغیرہ میں یا یہ کمانے کے طریقوں میں ماہر تھے. تو ایک کو مثلا کھیتی کا ذمہ دار بنا دیا، ایک کو باغ کا ذمہ دار بنا دیا، ایک کو جانوروں کا ذمہ دار بنا دیا، ایک کو کپڑوں کی تجارت کا ذمہ دار بنا دیا، الگ الگ ذمہ داریاں تقسیم کر دی تھیں. اس طریقے سے خوب کما رہا تھا، خوب کما رہا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا. تو مالدار ہونے میں ایک طرف امیہ بن خلف بھی مالدار ہے، ایک طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار ہے، لیکن دونوں میں تقابل جیسے رات اور دن، بالکل تقابل رات اور دن والا، یعنی ایک کے اعمال بدی کی طرف اتنے زیادہ، برائی کی طرف اتنے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، مزاج اتنا گرا ہوا تھا کہ جس کو اشقا کے لفظ سے تعبیر کیا، اور ایک کی خوبیاں اس درجہ بڑی ہوئی تھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتقا، سب سے زیادہ تقویٰ پانے والا شخص قرار دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ امیہ بن خلف جو ہے، یہ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود انتہائی بخیل، انتہائی بخیل تھا. اور کسی کی ہمدردی کرنا، کسی پریشانی میں کسی کی مدد کر دینا، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، یہ تو اس کے مزاج کے قریب ہی نہیں تھا. اس کے غلاموں میں بھی جو ذمہ دار ہوتے تھے، اس کے غلاموں میں بھی جو اگر کسی اور کی مدد کر دیتا تو یہ ناراض ہوتا تھا، نہیں کسی کے کسی اور کو کیوں دیا جائے، اپنا مال ہے خود رکھو، جس کو کمانا ہے خود اپنا کمائے. کسی کی خیر خواہی، ہمدردی، جس کو انسانیت کہا جائے، ایک شخص کے پاس مال و دولت جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کھانے کا بھی نہیں ہے. انسان اپنا ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر کسی مرتے ہوئے شخص کی مدد کر سکتا ہے کہ اچھا چلو میں ایک وقت نہیں کھاؤں گا، سامنے والا جو تکلیف میں ہے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تو میں اس کو کھانا کھلا دوں. یہ عام انسان کا اللہ تعالی نے مزاج بنایا ہے، لیکن اس کا مزاج کچھ مختلف تھا. اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں. اور انسان ظاہر ہے جیسے پیچھے بھی صورتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف مزاج بنائے، لیکن ہر انسان میں نیکی کی صلاحیت اور برائی کی صلاحیت رکھی ہے. جب انسان برائی کرتے 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 ترقی کرتا ہے تو پھر وہ برائیوں میں ایسا لگ جاتا ہے کہ ان برائیوں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے. اور انسان جب نیکی کرتے کرتے آگے بڑھتا رہتا ہے تو اس کے لیے نیکیوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت آسان سی مثال ہے، ہم صرف نماز اور روزے کے حد تک سوچتے ہیں. آسان سی مثال ہے، ایک وہ عورت ہے جو عام بدکار عورت ہے، عام راستے میں پھرنے والی عورت ہے، اس کا پیشہ ہی وہی ہے کہ اچھا بدکاری کے ذریعے سے کماتی ہے، اس کے لیے اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. اور ایک وہ عورت ہے جو عفت اور پاک دامنی میں، شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں آگے آگے ہے، اس کے لیے بدکاری کے اس کا سوچنا اور خیال میں لانا یہ بھی مشکل ہے. دو الگ الگ انسان نے جو راستہ اختیار کر لیا, جس کا عادی ہو گیا, اس راستے پر چل پڑتا ہے اور آہستہ آہستہ وہی راستہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. آگے اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے آیتوں میں. یہ سب باتیں جو ہیں اس سے آیتیں سمجھنے میں مدد ملے گی. اب امیہ بن خلف, اسی طرح کے کچھ اور لوگ بھی تھے مکہ مکرمہ میں. ابو لہب تھا, مالدار بھی تھا, سردار بھی تھا کسی درجے میں, اور بخل انتہائی درجے کا بخیل, بخل و حرص میں بھی سب سے بڑا ہوا. لوگوں کی امداد نہ کرنا, لوگوں کی خیرخواہی نہ کرنا, لوگوں کے ساتھ عداوت, نفرتیں, کبر, یہ چیزیں بھری ہوئی. اسی طرح ولید ابن المغیرہ تھا, اس کا بھی تذکرہ قرآن میں بار بار آتا ہے. تو یہ الگ الگ درجے کے لوگ ہیں. اگر ہم دیکھیں تو شاید تقسیم کر سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ مثلا بعض تو وہ تھے جو مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو وہ تھے جو انتہائی بخیل اور عداوت دل میں رکھنے والے, کینہ رکھنے والے, متکبر, اور ایک وہ لوگ تھے جو مزاج کے اچھے تھے, مزاج کے اچھے تھے. یا دوسرے درجے میں کہہ لیا جائے, دوسرے درجے میں وہ لوگ تھے جو مالدار تھے اور مزاج کے بھی اچھے نہیں تھے, لیکن کم از کم اتنا تھا کہ لوگوں کی ہمدردی کر لیتے تھے, چاہے دکھانے ہی کے لیے لیکن چلو سخاوت کر دیتے ہیں, کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں. یہ مزاج تھا. جیسے ابو جہل وغیرہ اس طرح کے جو لوگ تھے ان میں یہ مزاج تھا. بہت سے وہ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, پہلے اسلام لانے سے پہلے, ان میں وہ مزاج تھا. اور تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو بڑے ہی اچھے تھے مزاج کے اعتبار سے, بس ایک چیز انہوں نے حاصل نہیں کی تھی کہ ایمان نہیں تھا. ابو طالب تھے اور اس طرح کے اور بھی لوگ. بہرحال تو یہاں پر تو اصل میں واقعہ یہ بتا رہا تھا. آگے پھر آیتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مزید ہر ایک کا تذکرہ انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی. یہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دو شخص ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جو اعلیٰ مقام اور اتقا والے مقام پر پہنچے ہوئے تھے, صدیقیت کے مقام پر تھے, اور دوسری طرف امیہ بن خلف اور اس جیسے لوگ تھے جو انتہائی گرے ہوئے اور اشقا, جن کو کہا جا سکتا ہے کہ اس مقام کے تھے. امیہ بن خلف کے بزنس بھی بہت اس کا, اور اس کے کئی غلام بھی تھے. انہی کے غلاموں میں, امیہ بن خلف کے غلاموں میں, اسی کے غلاموں میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوئے, شروع میں تو پتہ نہیں چلا, آہستہ آہستہ بات پھیل گئی, پتہ چل گیا. جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ مسلمان ہو گیا, تو اس کا جو منصب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جس جگہ جس کام میں لگایا تھا, اس کام سے نکال دیا, اور دوسرے غلاموں کو کہا کہ اچھا دیکھو, اب اس کو ہمیں سخت سے سخت سزائیں دینی ہیں, تکلیفیں دینی ہیں. کسی طریقے سے یہ اس دین کو چھوڑ دے جس میں وہ گیا ہے, اور ہمارا جو اصل دین ہے اس میں آ جائے. اب مختلف قسم کی تکلیفیں تھیں. کیا تھی؟ غلاموں کو کہا جاتا تھا کہ دیکھو اسے, اس کے جسم میں کانٹے ڈال دو, کانٹے ڈال ڈال کے اس کے جسم میں سوراخ کر دو. جسم میں کانٹے چبوئے جاتے تھے, پھر صبح صبح جسم پہ کانٹے چبھوئے جاتے تھے, اور جب دھوپ نکل جاتی اور گرمی ہونی شروع ہو جاتی, تو سخت گرم ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا. سخت گرم ریت پر لٹانے کے بعد اوپر سے گرم پتھر ان کے اوپر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ ہل بھی نہ سکیں. وہاں کی گرمی میں باہر تھوڑی دیر ٹھہرنا ہی مشکل ہے, لیکن اس گرمی میں زخمی جسم کے ساتھ سخت گرم ریت کے اوپر لٹا دینا, جس پر انسان پیر نہ رکھ سکے, وہاں پورا جسم رکھنا, اور اوپر سے گرم گرم پتھر, بڑے بڑے پتھر رکھ دینا. اور اسی پر اکتفا نہیں تھا, بلکہ ساتھ میں یہ بھی حکم تھا غلاموں کو کہ ان کے ارد گرد آگ جلا دو. اس گرمی کے ساتھ اطراف میں آگ بھی جلتی رہتی تھی. انتہائی جیسی سزا وہ دے سکتا تھا. جب انسانیت چلی جاتی ہے تو انسان عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے. یعنی وہ تکلیف جو انسان اپنے کسی کسی دوسرے جاندار کے بارے میں برداشت نہ کر سکیں. کیڑے کو انسان دیکھتا ہے تکلیف میں تو انسان کو ترس آتا ہے, کسی پرندے کو دیکھتا ہے تکلیف میں تو ترس آتا ہے اس پر, لیکن انسان دوسرے انسان کو خود تکلیف میں ڈالے اور اس پر ترس نہ آئے, یہ جس کو صورت میں آگے بیان کیا گیا پسند یسرہ للعسرا, کہ برے کام اور جو اللہ کی نظر میں انتہائی ناراضگی والے کام ہیں اس طرح کے کام اور جہنم تک لے جانے والے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. ہم دنیا میں حالات دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے. کسی انسان کی کسی ایک انگلی اگر جل رہی ہو یا تھوڑی سی جل جاتی ہے, کبھی استری لگ جاتی ہے, کبھی کہیں آگ میں آگ لگ جاتی ہے, تو انسان اس کے اوپر کچھ کریم لگاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے کہ اچھا وہ درد ختم ہو جائے, جلن ہو رہی ہے, دوسروں کو دیکھ کر بھی ترس آتا ہے. لیکن وہ کیا مرحلہ ہے؟ اسی دنیا میں ابھی ابھی یہ حالات بھی ہو رہے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر مٹی کا تیل ڈال رہا ہے یا گیس ڈال رہا ہے اور گیس ڈال کے اس کے اوپر آگ جلا کے دیکھ رہا ہے کہ وہ زندہ آگ میں جل رہا ہے. وہ بھی انسان ہی آخر, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جسم کے لحاظ سے انسان, روح کے لحاظ سے وہ انسانیت ختم ہو چکی ہے. جس کو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها, تو وہ نفس جو اندر کی جو حالت ہے وہ جب درست نہیں ہوتی تو انسان صرف جسم رہ جاتا ہے, اصل انسانیت ختم ہو جاتی ہے. تو امیہ بن خلف کی طرف سے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی بہرحال سزائیں دی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو ایک خدا کو ماننے کے بجائے تمام جو جن خداؤں کو ہم مانتے ہیں لات اور عزا وغیرہ ان کو ماننا شروع کر دو. یہ کہتے تھے احد احد, میں تو ایک ہی اللہ کو مانوں گا, ایک ہی اللہ کو مانوں گا, اللہ ایک ہی ہے. پھر رات ہو جاتی تو رات میں اچھا ٹھیک ہے, وہاں سے تو آرام ملا کہ باہر چلو ٹھیک ہے رات میں سونے دیتے ہیں. سوتے بھی کیا, اتنی تکلیف سے گزرنے والا شخص رات نیند کہاں سے آتی اسے ان زخموں اور سزاؤں کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر رات میں انہیں کوڑے مارے جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت امیہ بن خلف کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے, ان کی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آواز آئی کہ کوئی تکلیف کی وجہ سے جیسے آہ کراہنے کی آواز آ رہی. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا کیا ہو رہا ہے, پتہ چلا کہ یہ حالت ہے بلال رضی اللہ عنہ, بلال نامی شخص ہے, یہ غلام ہے, ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے. بہت رنج ہوا, ظاہر ہے کیا تکلیف ہوئی ہوگی. صبح ہوتے ہی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے, اس کو سمجھایا کہ دیکھو تم اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو, آخرت کا خوف کرو, مرنے کے بعد تمہارے ساتھ تمہیں حساب دینا ہوگا, تمہیں بھی پھر سزا دی جائے گی, اس کا ظلم کا تمہیں تو انتقام ملے گا. آخرت آنے والی نہیں, میں مانتا ہی نہیں آخرت کو. طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بہرحال وہ سمجھتا نہیں تھا. چند دن ہو گئے سمجھاتے ہوئے, ظاہر ہے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی طریقے سے چاہتے تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اس مشکل سے نجات ملے. صاف صاف یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے بیچ دو, اس لیے کہ میں شروع میں اگر اقدام کیا تو وہ تنگ کرنے کے لیے کہ میں نہیں بیچتا. خیر ایک مرتبہ امیہ بن خلف نے یہی کہہ دیا کہ اچھا دیکھو تم تو مانتے ہو نا آخرت ہے, میں تو نہیں مانتا ہوں, میرے پاس اتنا مال و دولت ہے, دنیا میرے لیے جنت ہے, مجھے کچھ چاہیے نہیں, میں مر بھی گیا تو میرے بعد یہ سب چیزیں میرے پاس تو ہیں, ساتھ لے کے جاؤں گا, میں دوبارہ زندہ بھی ہوا تو اتنا مال میرا رہے گا میرے پاس. لیکن وہ کہتا تھا میں آخرت کو مانتا ہی نہیں, میرے لیے جو دنیا ہے وہی دنیا ہے, میں یہیں پر جو کچھ میرے لیے جنت ہے مجھے یہاں پر سب کچھ مل گیا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں, مالدار نہیں ہے, تو اچھے چلو لوگوں کو غربت سے نکلنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کرو گے تو اتنی جنت ملے گی, محل ملے گا, یہ ملے گا, مالدار بننے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں. میں تو پہلے ہی مالدار ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. بات کس سے کر رہا ہے وہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو خود مالدار ہے، اگر کوئی غلام ہوتا تو چلو اس کو اس طریقے کی بات کرتا بھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ تو خود مالدار تھے، وہ کون سی لالچ میں جا رہے ہیں؟ وہ تو کوئی لالچ نہیں، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری صرف اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر رہے ہیں. خیر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ چلو ایسا کرو کہ تمہیں خیر خواہی ہے اور تم تو آخرت کو مانتے ہی ہو، تو چلو تم اس کو خرید لو، تم خرید لو اور خرید کر تم اس کو نجات دلا دو اس سے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر دل میں یہی چاہ رہے تھے، آپ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر دل سے یہی چاہ رہے تھے کہ یہ موقع مل جائے کہ میں خرید لوں. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں، کتنے میں تم بیچنا چاہ رہے ہو؟ اب بیچنے کا کیا، ایسا کرو تمہارے پاس جو غلام ہے، ایک غلام کے بدلے میں ایک غلام، تمہارے پاس غلام ہے نسطاس رومی، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں نسطاس رومی جو ہے وہ ایک خاص صلاحیت اور قابلیت رکھنے والا غلام تھا، اور تجارت وغیرہ میں اس کو بڑی مہارت تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت کو آگے بڑھانے میں، مال مزید حاصل کرنے میں اس کا بڑا حصہ بھی ہے، اور خود اس نے اخیر میں جب اس کو اجازت دی گئی تھی تو اس نے اپنے طور سے جب کمانا شروع کیا تھا تو 2000 دینار تو اس نے خود کما لیے تھے اپنے، وہ غلام ہوتے ہوئے. خیر اس نے کہا، امیہ بن خلف نے کہا کہ تمہارا جو غلام ہے نسطاس رومی وہ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں بلال لے لو. ظاہر ہے جب کوئی اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے پیسے اور سونا اور چاندی کیا چیز ہے، مٹی میں اور پیسوں میں کیا فرق ہے؟ ان کی نظر تو اللہ پر تھی، ان کی نظر تو یہ تھی کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ایک اللہ کے بندے کو، توحید موحد کو اس مشکل سے نجات دلا دوں. نسطاس رومی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط منظور کر لی کہ ٹھیک ہے یہ بھی لے لو. ظاہر ہے نسطاس رومی جب وہ جائے گا امیہ بن خلف کے پاس تو 2000 دینار بھی ساتھ میں اس کے پاس جو ہے وہ بھی ساتھ جائیں گے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نسطاس رومی 2000 دینار کے ساتھ امیہ بن خلف کے پاس گیا، اور امیہ بن خلف نے اس کے بدلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاوضے کے طور پر دے دیے، یہ بے کا معاملہ ہوا. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے مزید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور زیادہ 40 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو اور مزید 40 اوقیہ مزید اوپر سے چاندی کے انہوں نے امیہ بن خلف کو دیے تھے. گویا کہ یہ بتایا کہ یہ جس غلام کو تم اتنا کم قیمت سمجھ رہے ہو یہ کم قیمت نہیں ہے، نسطاس رومی کے مقابلے کا نہیں ہے، نسطاس رومی کے ساتھ 2000 دینار کے تب بھی برابر نہیں ہے، میں اوپر سے مزید دیتا ہوں اور تب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی برابری نہیں. امیہ بن خلف کو تعجب ہوا کہ اتنا نکما غلام اس کے مقابلے میں نسطاس رومی جیسا اتنا ماہر غلام، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے؟ ہنس رہا تھا، وہ لوگوں کو ساتھ جمع کیا ہوا تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، ہنس رہا تھا کہ دیکھو اس کو کہ اتنے نکمے غلام کے بدلے میں اتنا اچھا غلام مجھے دے رہا ہے، 2000 دینار بھی اس کے ساتھ ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس غلام کی، بلال کی کیا قیمت ہے، اللہ کے یہاں یہ غلام بڑا قیمتی ہے، اگر مجھے اس سے بڑی رقم بھی دینی پڑتی تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار تھا، بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے. خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، خرید کر خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو بشارت دی کہ میں ان کو خرید چکا ہوں اور اللہ کے لیے ان کو میں آزاد کرتا ہوں. اسی وقت آزاد کر دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے تھے. اور یہ ایک نہیں تھے، کئی اور غلام باندیاں طائف میں اس کی تفصیل ملتی ہے، مفسرین نے بھی بعض واقعات کا ذکر کیا ہے، اور کئی غلام اور باندیاں تھیں جنہیں خرید کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا تھا، وہی جن کو صرف ان کے موحد ہونے کی وجہ سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی تھیں. ایک باندی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا، وہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کو خرید کر آزاد کر دیا، وہ نابینا ہو گئی. لوگوں نے طعنہ دیا کہ دیکھا ہمارے بت لات اور عزہ جو ہیں ان کی وجہ سے ان کو تم نے ان کی نافرمانی کی ہے اور تم نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ان کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے تمہارے اوپر یہ آفت آئی. انہوں نے کہا کہ تمہارے لات اور عزہ کچھ نہیں کر سکتے، میرے اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے. انہوں نے اس طرح کی کوئی بات فرمائی، اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند آئی، ان کی بینائی دوبارہ لوٹ آئی، پھر دوبارہ وہ بینا ہو گئی. تو کفار کا جو تانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا کہ دیکھو ہمارے بتوں نے تمہیں نابینا اور اندھا کر دیا. خیر، عجیب عجیب واقعات اس زمانے میں پیش آئے تھے. شروع کا دور تھا، بڑی مشکلات سے مسلمان گزر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان میں ایک بہت بڑا حصہ تھا کہ مالدار تھے اور اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خوب خرچ کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں پر بھی خوب خرچ کرنا چاہتے تھے، ان کی تکلیفوں سے نکالنے کے لیے مال خوب خرچ کرتے تھے. بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مال خرچ کرتے رہے خرچ کرتے رہے. یہاں پر دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو مال خرچ کرنا اور اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرنا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جذبہ. اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے جو ہم بہت سی مرتبہ بھول جاتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جب خرچ کر رہا ہے اور خوب خرچ کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غربت ہی میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی محل نہیں تیار کر لیا، کوئی بزنس نہیں بنا لیا، کوئی زمین نہیں خرید لی کہ چلو بعد میں کام آتی رہے گی. نہیں، یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ چلو غربت کا زمانہ تھا، صحابہ غریب تھے، فقر تنگی کا زمانہ تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے تنگی سے گزارا کر لیا. ہمیں تو دعا سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، ہمیں تو دنیا میں بھی مالدار بننا ہے، آخرت میں بھی مالدار بننا ہے. ہماری کمزوری کی وجہ سے، یہ بات پہلے آ چکی ہے، ہماری کمزوری کا معاملہ الگ ہے، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہوئے ہم جو کریں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ تھا ہی نہیں. نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اپنی پورا سب کچھ دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، فلانے نے کچھ دے دیا وہ بھی رکھ لو، کسی نے ہدیہ دیا وہ بھی رکھ لو، جمع کرتے رہو جمع کرتے رہو، اور کچھ جمع ہو گیا تو اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بزنس شروع کر دو، کہیں پر کوئی تجارت شروع کر دو، یا اپنی تجارت شروع کی اس میں نفع ملا تو ایک اور تجارت شروع کر دو. یہ ہمارا مزاج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنگی پیش آئی تھی اس کو دور کرنے کے کوئی اسباب موجود نہیں تھے، کوئی دینے والا نہیں تھا، صحابہ سب فقرا تھے، ایسی بات نہیں ہے. شروع سے لے کر اخیر تک، شروع میں صحابہ جان نثار تھے، اپنا مال پورا پورا دینا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لینا ہی نہیں چاہتے تھے. بعد میں بھی یہی حالات رہی، بعد میں بھی یہی حالت رہی اور یہی حالات آگے بڑھتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہری فتوحات بھی دے دی تھی، ہر طرح سے مالدار ہو رہے تھے، زمینیں مل رہی تھیں، باغات مل رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور بھی وہی کہ ایک دن کھانا ہے تو ایک دن کھانا نہیں ہے، گوشت تو کئی کئی دنوں تک ملتا نہیں تھا، گھر میں آگ چولہا جلتا ہی نہیں تھا، آخری دور بھی وہی تھا. کبھی دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی موقع ہو تو شمائل ترمذی بھی پڑھنی چاہیے، چاہے یعنی تفسیر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے میں دونوں کام نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور بہت سی اہم اہم باتوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. انہوں نے اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گزران تھا اس بارے میں شروع کتاب میں بھی ایک باب قائم کیا ہے، اخری کتاب میں بھی باب قائم کیا ہے، جس کی شرح نے یہ توجیہ کی ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کا دور بھی فقر اور تنگی والا تھا، اخری دور بھی فقر اور تنگی والا تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا ہو سکا تھا نصرت کی، مالی اعتبار سے ہر طریقے سے امداد کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اپنی ذات پر تو کچھ خرچ کرنا تھا نہیں، مسلمانوں ہی کے نفع کے لیے خرچ کیا جہاں بھی کیا. جب ہجرت کا وقت آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل مکان خالی کر دیا. بڑے مالدار تھے، اخیر ایک وقت آیا، ہجرت کا وقت آیا، بالکل مکان خالی کر دیا، کچھ بچایا نہیں. بچیاں ہیں گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ والد ہیں، حضرت ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہلیہ ہیں گھر میں، تو بیوی بچے والد یہ سب گھر میں ہیں، لیکن نہیں، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کا موقع ہے. اور یہ واقعتاً یہ وہ حضرات تھے جو پوری طرح قربانی دینے کے لیے تیار تھے. یہ نہیں کہ اچھا ان کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ ان کے حقوق مار دیے، نہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ ان کو حقوق کا خیال نہیں رکھا، نہیں، ان کی طرف سے رضامندی تھی، گھر والے بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دیے تھے جو قربانی والے تھے. کسی وقت میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ بڑوں بڑوں سے اللہ نے جو کام لیا ہے اس میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کے گھر والوں کا اور عورتوں کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں میں ان کے گھر والوں کا بھی بڑا حصہ تھا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی قربانی میں ان کے گھر والوں کا بھی بڑا حصہ تھا. عورتوں کو چونکہ وہ مستور رہتی ہیں، ان کے واقعات اور حالات بھی مستور رہتے ہیں، تو تفصیلات سامنے آتی نہیں، لیکن بہرحال حصہ تو ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال کیسے خرچ کرتے اگر ان کے گھر والے تیار نہ ہوتے؟ ظاہر ہے ان کا حق تھا، لیکن وہ بھی تیار ہوئے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حوالے ہیں، ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم اللہ کے حوالے ہمیں چھوڑ دیا جائے. تو ہجرت کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ بچا تھا وہ لیا ساتھ، اور ساتھ لے کر چل دیے، مدینہ منورہ پہنچے. یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ضروریات ہوں، کہیں پر کسی مسلمان کی کوئی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کریں. مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں جا کر مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی، مسجد نبوی کے لیے جگہ کی تلاش تھی، جگہ ملی، اس کی خریدنے میں بھی وہ رقم استعمال ہوئی، تو آخر میں جا کر وہاں پر وہ رقم ان کی سب ختم ہو گئی. بعض مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے کہ اتنے مالدار ہونے کے بعد ایک وقت آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کوئی اچھا لباس بھی نہیں تھا پہننے کے لیے، چادر اوڑی تھی، بٹن تھے نہیں، اس کو قمیض کی طرح بنایا اور ببول کے کانٹوں کو اس میں ڈال دیا. ببول کے کانٹوں کو گویا بٹن کے طور پر استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ ابو بکر تمہارا یہ تم اس طریقے سے جو فقر کی حالت میں ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام تشریف لائے. حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد، اللہ تعالی ابو بکر کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ پوچھ لو کہ اس فقر میں بھی تم مجھ سے راضی ہو یا دل میں کچھ کدورت آ گئی ہے. جیسے ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی نیک کام کر کر کے مشقت اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتا ہے، کبھی دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ، میں نے تیرے لیے اتنا کیا تو نے مجھے راحت نہیں پہنچائی، میں تکلیفوں میں آ گیا. انسان تو یہ کہتا ہے کہ اچھا، جب وعدہ ہے نا کہ جب تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کا معاوضہ دے گا، بدل دے گا، تو انہوں نے اتنا خرچ کیا اور خرچ کرنے کا معاوضہ کیا، وہ تو بےچارے فخر میں آ گئے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے سوال تھا، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہ رہا، میں تو صرف واقعہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اس حالت میں بھی تم مجھ سے راضی ہو یا تمہارے دل میں کچھ کدورت آ گئی ہے، دل میں کچھ میل آ گیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عجیب حالت ہو گئی، ان کی عجیب کیفیت ہو گئی اور کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے، میرے دل میں کدورت آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں راضی ہوں، مجھے کوئی قدورت نہیں، میرا دل بالکل صاف ہے، میں تو خوش ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، میں نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، مجھے اس میں کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں اللہ تعالیٰ سے، اور میں شکایت کر بھی کیسے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف مسلم شریف میں بھی روایتیں ہیں، مختلف الفاظ ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، ولو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو، لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، یعنی دل میں کسی کے ساتھ وہ خلت والا معاملہ وہ تو صرف اللہ کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ میں نہیں کرتا، ہاں ان کے ساتھ اسلامی اخوت، ان کے ساتھ ظاہری محبت اور تعلق وہ تو ہے ہی، لیکن خلت جس کو کہا جاتا ہے اس درجے میں تو میرے دل میں جو محبت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس کو میں نے رکھا ہے، دنیا کے کسی شخص کے لیے میں نے وہ حصہ نہیں رکھا۔ خیر یہ تو واقعہ تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات وغیرہ کا تو خیر تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، نہ بلال رضی اللہ عنہ کے کمالات کا، اتنا ہے کہ واقعہ تو سب نے پڑھا ہی ہے اور بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک بلال یہ تو بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، میں جنت میں گیا تو جنت میں میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی تھی، تمہارے پیر رکھنے کی آواز آ رہی تھی، کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں تو کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں کر رہا ہوں، ہاں ایک عمل ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کرتا ہوں، کہ وضو کر لیتا ہوں، جب بھی وضو نہیں ہوتا وضو کر لیتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کے بعد کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں جس کو تحیت الوضو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہی ہے، یہی ہے، گویا یہ وہ عمل ہے تحیت الوضو جس کی وجہ سے تم نے یہ مقام پایا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آزاد کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل رہنے لگے، سفر و حضر کے ساتھی رہے، اذان بلال تو مشہور ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہو یا حضر ہو ہر موقع پر مؤذن رہے، فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کہا کہ چلو اذان دو، مکہ کے لوگ بڑے بڑے سردار نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے یا ابھی ہونے کا سوچ رہے ہیں اور بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، اتنا اونچا مقام، اتنا بڑا اعزاز بلال حبشی کو کیوں ملا؟ کیوں کوئی بڑا آدمی ہے ابوبکر اور عثمان ان میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ گیا، یا کیوں ہمارے لوگوں میں سے ابو سفیان وغیرہ میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ گیا، بلال حبشی؟ خیر واقعہ جو بھی ہوا اس کی تفصیلات سورہ حجرات میں آتی ہیں، کبھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ سورہ حجرات بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ اس میں بڑے اہم سبق اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا اونچا مقام دیا۔ اب اس سورت کی ہم آیتوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اگرچہ وقت ختم کے قریب ہے لیکن چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں، باقی سورت انشاءاللہ آئندہ ہفتے مکمل کر لیں گے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے یا ڈھانپ لیتی ہے روشنی کو، اور سورج کو ڈھانپ لیتی ہے جس کی وجہ سے اندھیرا آ جاتا ہے۔ ایک تو رات اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، رات کا آنا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات ایک طرح سے موت کی نشانی ہے، رات آئی لوگ سو جاتے ہیں، جیسے موت آ جاتی ہے انسان سو جاتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت اور نیند قریب قریب ہے، نیند کی حالت میں انسان کے ظاہری حواس ختم ہو جاتے ہیں، انسان کو اب آواز بھی نہیں آ رہی، دیکھ بھی نہیں رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، سونگ نہیں رہا ہے، رات نیند کی حالت میں انسان کے حواس غائب ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا کام کرنا بظاہر چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے آگے کا درجہ یہ ہے کہ پورا پورا جو انسان کی ماں بے احساس جو حیات ہے وہ ختم ہی ہو جائے، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے. تو ایک تو یہ کہ رات اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، دوسرا یہ کہ ایک موت کی طرف ایک اشارہ ہے، اس کے مقابلے میں نہار جو ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی اور زندگی اور حیات کی طرف اشارہ ہے. اللیل میں اگر قیامت اور موت کا تذکرہ ہے اس طرف اشارہ ہے، تو النہار میں دوبارہ زندہ ہونے بعث بعد الموت کا تذکرہ ہے، نفخ ثانیہ کا تذکرہ ہے. اسی طرح رات ہم کہتے ہیں اندھیرا اور نور اور ظلمت، ظلمت اور نور، تو لیل اندھیرا ظلمت یہ گویا برے اعمال کی طرف اشارہ ہے، اور النہار یہ اچھے نورانی اعمال اچھے اعمال کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح یہ کئی چیزیں ہیں مفسرین نے جو بیان کی اور بہت سی اس میں باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اسی طرح رات اور دن تغیر احوال، اگر کوئی شخص برے اعمال میں لگا ہوا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اب میرے لیے مشکل ہی ہے، بس اب میں تو نیکی کر ہی نہیں سکتا، میرے لیے تو نیکی کرنا مشکل ہے، نمازوں کا اہتمام اگر نہیں ہوتا یا تہجد کا اہتمام نہیں ہوتا یا نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا تو نا امید ہو جائے کہ بس اب مجھ سے تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں نہیں، رات کے بعد اگر دن آ سکتا ہے، اتنا بڑا سورج اگر طلوع ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت اگر اتنی بڑی ہے کہ دن رات کے بعد دن آ سکتا ہے، تو تمہاری تہجد کے چھوڑنے کے بعد تہجد کی پابندی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تمہاری تلاوت کا اگر کم معمول نہیں ہے اور نہیں بن رہا ہے، تو اگر اللہ تعالی رات کے بعد دن لا سکتا ہے تو تمہاری یہ غفلت والی زندگی کے بعد دوبارہ اچھی زندگی بھی تمہیں دے سکتا ہے. تمہاری قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ سے خالی زندگی کے بعد قرآن کی تلاوت والی زندگی اور ذکر اللہ والی زندگی بھی تمہیں دے سکتا ہے. حالات بدلتے ہیں، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، مانگو اللہ سے. تو حالات کے تغیر کی طرف بھی اشارہ ہے. کوئی برے اعمال میں ہے تو یہ نہ سوچے کہ نیک اعمال میں آ ہی نہیں سکتا، نا امید ہو جائے. اگر کوئی نیک اعمال کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اب میں بزرگ ہو گیا، اب مجھے دوسروں کی ہی فکر کرنی ہے، اپنی فکر نہیں کرنی، اب میں نیک ہو گیا ہوں، اب مجھے اطمینان ہو گیا اپنے آپ پر. نہیں نہیں، حالات بدلتے ہیں. القلب، قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں، تقلب پلٹتا رہتا ہے. کبھی اپنے اوپر اطمینان کر کے بیٹھ نہ جاؤ کہ اب تو ہم نیک ہو گئے ہیں، اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، اب ہمیں صلحاء کی مجلس میں بیٹھنے کی، نیک لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی. انسان جہاں تک اوپر کے درجے تک پہنچتا رہے، اپنے سے بڑا، اپنے قریب، اپنے ساتھی علماء صلحاء، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. اور ہر نیک عمل کے بعد استغفار بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ دیکھو استغفار کرو، یہ نہ سوچو کہ ہم نے کوئی نیک عمل کر لیا اور ہم نیک بن گئے. پھر وہی پچھلی صورت میں جو بتائی تھی ایک اور بات، کہ یہاں پر تقابل کا تذکرہ ہے، کہ دیکھو سورج ہے تو اس کے مقابلے میں چاند ہے، یہاں پر رات ہے اس کے مقابلے میں دن ہے. تو واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ آفتاب کو اور دن کو چھپا لے یا اس پر چھا جائے. والنہار اذا تجلا، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. حالات بدلتے ہیں، دن کی روشنی کی طرح منور اعمال ہوتے ہیں، یا دن کی روشنی کی طرح لوگوں میں حیات آ جاتی ہے، دوبارہ زندہ ہوں گے. وما خلق الذکر والانثی، یہاں پر بھی ماں کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں جیسے پچھلی صورت میں تھا. وما خلق الذکر والانثی، اور مرد یا نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی قسم. یہ بھی مقابل دو قسمیں ہیں، دونوں مل کر ایک مکمل زندگی، مکمل حیات دونوں کو مل کر حاصل ہوتی ہے. جیسے دن اور رات مل کر ایک کام کو مکمل کر رہے ہیں، اگر صرف رات ہوتی تو انسان کی زندگی بڑی عجیب ہوتی. کتنے لوگ ہیں دنیا کے وہ علاقے جہاں پر تین تین مہینے یا چھ چھ مہینے رات رہتی ہے، لوگ اتنے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں اندھیرا اندھیرا دیکھ کر اور دن کی روشنی نہ دیکھ کر، کہ بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. تو دن انسان کو رات کی ضرورت ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہے، اس کے ساتھ دن بھی چاہیے. اگر دن اور رات دونوں ہیں تو انسان کی زندگی اچھی طرح گزر سکتی ہے، کہ رات میں آرام کر کے سکون کر کے سکون حاصل کرے، اور پھر دن میں انسان وہ مشاغل اختیار کرے جس کے لیے، جو اس کی زندگی میں اہم ہے. اگر صرف دن ہے تو بھی انسان کے لیے کافی نہیں، صرف رات ہے تب بھی کافی نہیں، دو مقابل چیزیں مل کر ایک کام کو مکمل کر رہی ہیں۔ مرد اور عورت دو مقابل ہیں، دونوں مل کر ایک کام کو مکمل کر رہے ہیں، ایک مکمل دستور حیات زندگی کا، ایک گزارنے کا طریقہ، ایک بہترین طریقہ زندگی اور گھر چلانے کا ایک بہترین نظام اللہ نے اس کے ذریعے سے رکھا ہے۔ آگے نسل بڑھانے کا سلسلہ، گھر سنبھالنے کا تذکرہ کا سلسلہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مدار رکھا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی قسم، یا من کے معنی میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ مرد اور عورت صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں میں بھی ہیں، بلکہ نباتات میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے درختوں میں بھی یہ نر اور مادہ رکھے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اور باقی باتیں میں نے بتا دی کہ تقابل کو بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح لیل اور نہار میں تقابل ہے، اسی طرح نر اور مادہ میں تقابل ہے، اسی طرح لوگوں کے اعمال بھی الگ الگ قسم کے ہیں۔ ان سعیکم لشتا، بلا شبہ تمہارے اعمال، تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ اب وہ مختلف قسم کی کوششیں کون سی ہیں، یہاں سے آگے انشاءاللہ یہ دو قسم کے اعمال جو ہیں، جس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھ لیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے دو قسم کے اعمال بیان کیے ہیں۔ ایک وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کو راضی کرے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی اس شخص کی قیمت بڑھے اور وہ جنت تک پہنچ سکے، اور دوسرے وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان برائی میں آگے بڑھتا ہے اور دوزخ کے راستے پر چلتا رہتا ہے، آخر کار دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ دو قسم کے اعمال کو بیان کیا ہے، اور دونوں میں تین تین چیزیں بیان کی ہیں۔ تو گویا کہ اعمال صالحہ کی بھی بنیاد تین چیزیں، اور یعنی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی اس میں تین چیزیں بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کھلانے والی بھی تین چیزیں بیان کی ہیں۔ ان تین چیزوں کو بیان کر کے پھر آگے پھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ والا جو واقعے کا کچھ تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بنیاد تھی جو آج ہم نے پڑھی ہے، جس سے آگے سورت کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی، اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق بھی ہے، جو کچھ ظاہر ہے کہ ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عافیت کی زندگی دی ہے، تو ایک طرف مظلومین بھی ہیں، ایک طرف وہ بھی ہیں جو عافیت میں ہیں۔ عافیت والے اپنے عافیت کی قدر کریں، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرتے رہیں، عمل صالحہ جو کر رہے ہیں اس میں مزید اضافہ کریں، اور اگر کوئی گناہ، کسی گناہ کی عادت ہے تو اس کو چھوڑنے کے اہتمام اور کوشش کریں، کہ یہی اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں اور عافیتیں دی ہیں، یہی ان کی حقیقی معنی میں قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عافیت کی اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين.